السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. آج ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے, کتاب الحیض, حیض کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. کتاب الحیض, حیض کے مسائل. لغوی وضاحت, یعنی ڈکشنری معنی, اس کا معنی ہے بہلا. لفظ حیض باب حاد یحیدو سے نکلا ہے, دربا سے ہے, مصدر ہے. اور اسی طرح لفظ محید بھی اسی باب سے مصدر ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں, شرعی اصطلاح میں حیض کی تعریف, ایسا خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہو. یعنی کوئی بیماری نہیں ہے یہ کہ بیماری کی حالت میں ہی بہے گا, بس وہ استحاضہ ہوگا, لیکن جو حیض سے بغیر کسی بیماری کے از خود بخود عورت کو ہر مہینے مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے وہ حیض ہے. اس کا رنگ کیسا ہے؟ فقہا نے اس بارے میں تمام ہی فقہ کی کتابوں میں رنگ بھی دیا گیا ہے اور مدت کچھ اختلافات کے ساتھ دی گئی ہے. تو حیض کے خون کا رنگ, فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس خون کا رنگ سیاہ, سرخ, زرد اور خاکی کے درمیان ہوتا ہے. اس کا وقت حیض کے لیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی وقت یا عمر مقرر نہیں, یعنی کس عمر میں آتا ہے یا کب تک رہتا ہے. اور نفاس, اس کی لغوی وضاحت ہے, بچہ پیدا ہوتے وقت یا بچہ پیدا ہونا اور حائضہ ہونا, ٹھیک ہے, یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے وہ نفاس ہوتا ہے. اور اصطلاحی تعریف ہے, یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں, ایسا خون جو بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ یا بعد میں خارج ہو. اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم مدت 1 گھنٹہ یا کچھ گھنٹے بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہی نفاس والی خاتون کو اگر بلڈنگ بند ہو جائے, بلڈ آنا بند ہو جائے, تو اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے غسل کر کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویسألونک عن المحیض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ وہ نجاست ہے. نجاست بھی نہیں کہہ سکتے, بس کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت ہے, تکلیف ہے, تو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو اور ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں, یعنی ان کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا تعلق نہ قائم کرو. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تم کو حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو. اب حیض کی مدت کے بارے میں فقہا کے الگ الگ اقوال ہم کو ملتے ہیں. تو حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کی, یعنی اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے یا کوئی قابل حجت کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, اور نہ ہی طہر کے لیے ہے, یعنی ٹوٹل طہر کے کتنے دن رہیں گے اور حیض کے کتنے دن رہیں گے. جیسے ایک حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ کیا تم 7 دن کے بعد تم نہا لو, یا اس طرح سے جو ذکر ملتا ہے, آگے وہ حدیث آئیں گے ہم جب پڑھیں گے, تو وہاں سے 7 دن کا ذکر ملتا ہے. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے, اس سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا. اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ 15 دن, لیکن ایسے لگتا ہے کہ 15 دن تو ٹو مچ ہو گئے, بہت زیادہ, اور وہ بھی ایک حدیث ہی سے دلیل لی گئی ہے اصل میں. لیکن جہاں تک حیض کی مدت رسول اکرم کی حدیث کے الفاظ سے 7 دن لگتی ہے, یا پھر کچھ الفاظ سے کہ جب حیض آئے اور جب حیض سے تم فارغ ہو جاؤ, تو ہر عورت کی اپنی اپنی الگ الگ, اس کو خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی مدت ہے, اس حساب سے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس بیان میں کہ حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا, ابو عبداللہ امام بخاری کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے، یعنی جب رسول اکرم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ لیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی خواتین تھیں دنیا میں آئیں ان کو بھی حیض آتا رہا، اس لیے حیض کی ابتدا کے متعلق یہ کہنا کہ بنی اسرائیل سے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہی لگتا ہے کہ آدم کی بیٹیوں نے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اور خواتین اور حضرات اس طرح سے پیدا ہوتے گئے مرد اور عورت، تو بہرحال یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہے، تو یہ پہلے سے ہی حیض اللہ تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کو بنایا ہے پیدا کیا ان کے لیے لکھ دیا تھا، آدم کی بیٹیوں کے لیے سمجھے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا حائضہ ہو گئی ہو، میں نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، صرف ایک مقام ہے مکہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی وہیں ہوا تھا رسول اکرم کا، کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم نے صرف عمرہ کرنے کی آپ کو اجازت دی تھی صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ قضا تھا، تو رسول اکرم نے ان سے اجازت مانگی تھی کہ میں میمونہ سے نکاح یہیں کر لیتا ہوں مکہ میں، آپ بھی دعوت میں شامل ہو جانا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور رسول اکرم کو پھر مکہ سے باہر نکل کر مقام صرف پر نکاح کرنا پڑا۔ جب میمونہ رضی اللہ عنہ جا رہی تھی مکہ تو واپسی پر یعنی کچھ عرصے کے بعد جب رسول اکرم کی وفات کے بعد ان کا انتقال بھی وہیں ہوا تھا مقام صرف پر اور پھر وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بہرحال یہ مکہ سے 6 یا 7 میل کی دوری پر ہے، تو وہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور حج کے تمام ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں سوائے طواف کے، وہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیوی کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا جائز ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی مالک نے، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اکرم کے سر مبارک میں حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس سے وہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ، جو ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ حالت حیض میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اچھا لباس نہ پہنو، یہ اچھا لباس جو پہنا تھا بعد میں اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جو عبایا پہنا تھا اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا پھر حالت حیض میں جائے نماز نہیں پکڑ سکتے، اس طرح کے جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر، یہ جو دوپٹہ اوڑا تھا وہ دوپٹہ اوڑھ کر پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی اپنے کام کرواتے تھے اور اس میں کوئی مزائقہ کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے اور انہوں نے کہا کہ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اکرم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی اور رسول اکرم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہی حجرے سے کنگھی کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو دوسرے ادیان اسپیشلی یہود تھے اس زمانے میں جو مدینہ میں آباد تھے اور انصار چونکہ ان سے قریب رہتے تھے تو ان کو بہت حیرت ہوئی تھی کہ اچھا حالت حیض میں تو عورت سے دور رہا جاتا ہے کیونکہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اچھوت ہو جاتی ہے۔ جب مکہ سے صحابہ کرام یہاں آئے تو ان کو حیرت ہونے لگی کہ حالت حیض میں پھر ہم کیسے تعلق رکھے ہیں عورت سے، تو انہوں نے سوال پوچھا تھا، تو وہی سوال قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے اور پھر اسی کا جواب آیا کہ حالت حیض میں صرف 4 کام نہیں کیے جا سکتے، یعنی عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، طواف نہیں کرے گی بیت اللہ کا، ہاں اس کے علاوہ وہ سارے کام کر سکتی ہے، اور چوتھا کام ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، جو خاص تعلق ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ جسمانی تعلق بھی قائم نہیں ہوگا حیض کے دوران۔ تو یہ 4 کاموں کے علاوہ کہیں بھی حدیث میں کوئی سنگل اوتھینٹک حدیث ہم کو نہیں ملتی جس میں کسی اور کام کے لیے منع کیا گیا ہو حائضہ کو، یہ تو یہود کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں پر برہمن کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں نان مسلمس ہوں گے تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں حالت حیض میں، عورت کو کس طرح سے بنا دیتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا آپ لوگ؟ ہمارے پڑوسی تھے، مطلب پڑوسی بھی تھے اور ایک سامنے بھی گھر تھا، تو جو سامنے گھر والے تھے ان کے یہاں پر اکثر یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ ان کے یہاں پر حیض کے دنوں کے لیے ایک الگ ان کا لوٹا گلاس پیالی یا جو بھی ہے پلیٹ وغیرہ ہوتی تھی، اور بالکل گھر کے کونے میں ایک طرف، یا اگر کہیں جیسے گھر میں چھپری ہوا کرتی تھی نا پہلے، دالان جیسا یا کچھ ایسا چھوٹا سا کچھ صحن ہوتا تھا، اس پہ ذرا سا چھت ڈالا ہوتا تھا، جی ہاں، بستر بھی الگ ہو جاتا ہے ان کا، پھر ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے ان کے جینٹس، وہ مرد حضرات گھر میں خود کھانا بناتے تھے لیکن حالت حیض میں عورت کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میرے خیال سے اب تو ان کے یہاں پر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ تو جیسے ہمارے یہاں پر بھی نفاس کی حالت میں عورت کو کس طرح سے اچھوت بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو گھر میں کہتے ہیں نا کہ جو نفاس والی خاتون رہتی ہیں جس کو زچہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو اس گھر کو جب تک وائٹ واش نہ کر لیں اور جو بستر اس نے استعمال کیا تھا اس کو یا تو دھو نہ لیں یا چینج نہ کر دیں یا اس کو پھینکوا نہ دیں، تب تک کہ وہ یعنی اس کو سمجھتے کہ وہ کمرہ بھی ناپاک ہے یا بستر بھی ناپاک ہے۔ جی ہاں، ڈلیوری کے بعد پوری صفائی ہوتی ہے، کہتے ہیں 40 دن کے، ایون پہلے زمانے میں تو اتنا تک تھا کہا جاتا ہے کہ اگر ڈلیوری والی خاتون اپنے بچے کو لے کر ڈلیوری کے دوران کہیں چلی گئی تو وہ گھر بھی اچھوت اور ناپاک ہو جاتا تھا، تو وہ گھر کو بھی وائٹ واش کراتے تھے۔ کتنی ہم نے بھی بالکل ہندوؤں کی طرح ہم لوگوں نے بھی ایک طرح سے توہم پرستی اپنا لی ہے نا، نان مسلمس کی طرح، ان کا اور ہمارا بھلا کہاں اس طرح سے معاملہ۔ اسلام نے ان تمام قیود کو، توہم پرستی کو، بلا وجہ کی پابندی کو ہٹا دیا، الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا جائز ہے، ابو وائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابو رزین کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ان کے یہاں سے قرآن مجید جزدان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لاتی تھیں، یہ اثر ہے اصل میں۔ اور ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے زہر سے اور انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ اب آپ سوچیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم حالت حیض میں عورت کو اچھوت یا نجس نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ایکچولی آپ دیکھیں کہ یہاں کیا بتایا گیا کہ اذن کا لفظ آیا ہے، یہاں پر نہ نجس کا لفظ آیا ہے نہ ہی ناپاکی کا لفظ آیا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، حالت حیض میں عورت ناپاک ہوتی ہے، کہیں دکھا آپ کو لکھا ہوا نہیں نا، بلکہ کیا آیا ہوا اذن، اذیت ہے وہ ایک اس پہ جسمانی اور ذہنی تکلیف ہے، کیونکہ اگر آپ جو میڈیکل رپورٹ پڑھیں گے اس کے تعلق سے، حیض کے تعلق سے، کہ عورت کا پورا جو ایکچولی جو سائیکل چینج ہوتا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پر عورت ایک طرح سے تھوڑا سا جھنجھلاہٹ کا، چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتی ہے، ہے نا، تو اسی لیے اس کو اذن کہا گیا کہ اذیت ہے، ایک عجیب سی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے نا، ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ پیڈ لگا کر گھومتے پھرو، ایک پھر نماز سے دوری ہو جاتی ہے تو ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور ابڈومنل لوور ابڈومنل پین، کسی کو بیک پین ہوتا ہے، کسی کو اس طرح سے الگ الگ قسم کے پین ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کسی کو پیر میں درد ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ایک تکلیف ہی ہے نا، اصل میں اذیت ہے اصل میں یہ، تو کہیں پر بھی اس کو نجس نہیں کہا گیا۔ ہاں مشرکوں کو نجس کہا گیا ہے لیکن عورت کو نجس نہیں کہا گیا، اور رسول اکرم کی حدیث بھی ہمارے لیے بطور دلیل ہے کہ ابو ہریرہ ایک دفعہ سلام کے بغیر چلے گئے، پھر غسل کر کے آئے، وہ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا، میں نے اس حالت میں آپ کو سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو رسول اکرم نے کہا کہ سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نجس نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال حالت حیض میں عورت سارے کام کر سکتی ہے اپنے روزمرہ کے، ایون اگر وہ کچھ پڑھتی پڑھاتی رہی ہو، ذکر اذکار ہے اور ذکر اذکار میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ بھی کر سکتی ہے اس کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں۔ اس شخص سے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا، ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے یحیی بن کثیر کے واسطے سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، یہ زینب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا، ان سے ام سلمہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے، آپ نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے، میں نے عرض کیا ہاں، پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایکچولی حیض کو بھی نفاس کہہ سکتے ہیں، یہ نفاس کو بھی حیض کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چیز تو وہ ایک ہی ہے، بس نفاس کی مدت زیادہ دن ہے، اور نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اور حیض کا بغیر پیدائش کے ہر مہینے آتا رہتا ہے۔ تو یہ والی حدیث تو بطور دلیل ہے ہمارے پاس کہ عورت سے یعنی بیوی سے شوہر دوسرا تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے ایون حالت حیض میں بھی، سوائے ہسبینڈ وائف کا جو خاص تعلق ہے اس سے. تو نفاس کی وجہ سے مشہور مانی تو وہ ہے جو عورت کو حالت یعنی ڈلیوری کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی اس کو نفاس بھی کہا جاتا ہے حیض کی وجہ سے، حیض کو بھی نفاس کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جمع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے، ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے منصور بن معمر کے واسطے سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ اسود سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جم بھی ہوتے تھے. اور دوسری اگلی حدیث میں کہ اور مجھے آپ حکم فرماتے پس میں اظہار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے نہیں ساتھ لیٹتے تھے، اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی. یا آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور سر مبارک میری طرف کر دیتے تھے، اس وقت میں آپ کے سر یعنی حیض کی حالت ہی میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی. تو ایکچولی منکرین حدیث ان احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اتنی کھلی باتیں بھلا کیسے حدیث میں بیان ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں اگر یہ کھلی باتیں حدیث میں نہ بیان ہوتی، رسول اکرم نے اس کو کوئی خطبے میں نہیں ارشاد فرمایا، یہ تو بعد میں لوگوں کے پوچھنے پر ازواج مطہرات نے بتایا یا رسول اکرم سے خود لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، آپ خطبے میں ایسی باتیں تھوڑی ارشاد فرماتے تھے. اور اگر کہتے نا کہ رسول اکرم کے جیسے کہ آپ کا دن ہمارے لیے روشن تھا، ایک روشنی کا مینار تھا، آپ کی راتیں بھی ہمارے لیے روشن تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس طرح سے ہم کو نہ بتاتے یا ازواج مطہرات نہ بتاتے تو آپ بتائیے آج ہم کتنا اندھیرے میں ہوتے. جتنے بھی ہمارے جو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہے، طہارت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہے، ہم آج اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے. اور جیسے کہ عیسائی لوگ رہبانیت کی طرف چلے گئے یا بالکل ایکسٹریم میں چلے گئے، یا پھر اس کے بعد بالکل انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ یہودی دوسری ایکسٹریم میں چلے گئے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کی پابندی اپنے اوپر لگا لی، تو ہمارا بھی حال وہی ہوتا ہے کہ ہم بھٹک رہے ہوتے اور سرگرداں ہوتے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا، ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ان کے طریقے زندگی میں ہمارے لیے الحمدللہ رہنمائی ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے نا ہم پر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو زندگی تھی اس کو ہمارے لیے روشن بنا دیا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کر سکیں اور عمل کر سکیں. آپ خود بتائیں کہ اگر یہ حیض اور نفاس کے تعلق سے ازواج مطہرات کی تمام باتیں یا احادیث نہ ہوتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، آپ ہی بتائیے. تو منکرین حدیث ایکچولی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں. اور یہاں پر جو مباشرت کا لفظ ہے، اسی لیے حدیث کو یا قرآن کو صرف ڈکشنری الفاظ سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ظاہری اور باطنی معنی بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے صرف ڈکشنری معنی لیتے ہیں. تو ڈکشنری معنی سے آپ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے بالکل بھی، یعنی لغوی معنی سے، جب تک کہ حدیث میں اس کے جو معنی آئے ہیں وہ نہ سمجھ لیں. جیسے کہ آپ کو حدیث کی اہمیت اور ضرورت جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر نکاح کا مطلب تھا کہ جب وہ اس کا یعنی شہد نہ چکھ لے، تو وہاں پر اس سے مطلب کیا تھا کہ یعنی کوئی شخص کسی بیوی کا جو حلالہ ہو ہی نہیں سکتا پری پلان، جب تک کہ نئی جگہ اس کی شادی ہو اور ان کے ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں، ہسبینڈ وائف کا جسمانی تعلق قائم ہو جائے، اس کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے، تو وہاں وہ نکاح کا مطلب تھا. تو نکاح کا کچھ حدیث میں ایک مطلب آیا ہے کہ ایک طرح سے معاہدہ جو نکاح ہم کرتے ہیں جب، اور دوسری طرف نکاح کا مطلب یہ آیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا جسمانی تعلق. تو حدیث کو رسول اکرم کے جو ایکسپلینیشنز ہیں، صحابہ نے اس کو کس طرح سے سمجھا، اس سے ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو یہاں پر مباشرت کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انٹر کورس ہے، بلکہ یہاں مباشرت کا مطلب ہے کہ دوسرا فائدہ اٹھانا بیوی سے، جسمانی فائدہ اٹھانا، کیونکہ حالت حیض میں ہسبینڈ وائف کا تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا، تو دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو یہاں رائٹر ہے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے مباشرت کا کہ بدن سے بدن ملانا یا پھر بوسو کنار کرنا. تو جمع کرنا بالکل منع ہے، لیکن ساتھ لیٹنا بیٹھنا بوسو کنار کرنا وہ منع نہیں ہے. تو بہرحال جس کو اپنی شہوت پر قابو ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو بھی اوائڈ کریں. ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن مسہر نے، ہم سے ابو اسحاق سلیمان بن فیروز شیبانی نے، عبد الرحمن بن اسود کے واسطے سے، اپنے والد اسود بن یزید سے، وہ حضرت عائشہ سے کہ آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے، آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے، آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو رسول اکرم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. اس حدیث کے مطابق خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے. نیچے بھی سیم حدیث ہے. تو اس سے کیا پتا چلا, یہاں پر مباشرت کا مطلب ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو بھی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو منکرین حدیث کو قرآن کے مقابل میں خلاف قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو سمجھنے میں غلطی ہے اصل میں ان کے. تو ایک چیز یہ پتا چلی, یعنی آپ نے ہو سکتا لکھ لیا ہوگا کہ ایک تو ہم نے طواف کا پڑھا کہ طواف نہیں کرے گی حائضہ, پیچھے حدیث بطور دلیل گزر چکی. اب یہاں پر ہم کو یہ پتا چلی کہ انٹر کورس نہیں ہوگا, لیکن اس کے علاوہ باقی دوسرے جسم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب تیسرا ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اس بارے میں کہ حیض والی عورت روزے چھوڑ دے اور بعد میں قضا کرے. ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے, اور انہوں نے کہا مجھے زید نے, اور یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں, انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے, اور انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے, وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. اور یہاں دین کے نقصان سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کم اجر ملے گا, بلکہ اس کو اجر پورا ملے گا, لیکن اتنے دن ہم جو محروم رہتے ہیں, اور خواتین مرد حضرات تو نہیں محروم رہتے. اور یہاں پر اس حدیث کو الٹا مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خواتین کی جہاں گواہی آدھی ہے وہ آفیشیل کاموں میں ہے. اگر بچے کی پیدائش کی وقت گواہی لینی ہے تو ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی. صحیح بخاری میں ہی ہم نے کتاب العلم میں پڑھا تھا کہ ایک عورت نے گواہی دی, رسول اکرم نے اس عورت کی اکیلی گواہی پر دونوں میاں بیوی کو جدا کرا دیا. ٹھیک ہے, ایون چاند کی گواہی اگر عورت دے تو بھی ایک اکیلی عورت کی گواہی, یعنی دو عورتیں دے دی تو دو گواہیاں کافی ہو جائیں گی. اور بچہ کس کا ہے, اگر پیدائش کے وقت کوئی موجود تھا وہاں پر تو اس کی گواہی بھی اگر کوئی عورت دے تو وہ بھی قابل قبول ہوگی. صرف آفیشیل کاموں میں عورت اکیلی گواہی نہیں دے سکتی, تو دو عورتوں کے برابر, یعنی ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے. پھر تو بہرحال یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا دماغ یا اس کو جو ساخت پر پیدا کیا ہے اس کی بات کی گئی ہے. یا ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے, یا ہم کو کمتر نہیں بتایا گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن خود ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ من ذکرین و انسا, کہ چاہے تم میں سے وہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کا اجر برابر ہے, کسی کو کچھ کم نہیں دیا جائے گا نہ کسی کو کچھ زیادہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت بہت زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہے اور دوسرا جو مرد ہے اس کے مقابلے میں کم متقی کم نیک اور کم پرہیزگار ہے, تو مرد کو کم اجر ملے گا, کم درجات ملیں گے, عورت کو زیادہ درجات ملیں گے. تو اگر اجر کے لحاظ سے اکوالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں برابر ہیں, لیکن اللہ تعالی نے جو جسمانی ساخت بنائی ہے اس حساب سے عورت کو ایک طرح سے اس کو دین میں نقصان یہ ہے کہ یعنی وہ نماز کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن اگر وہ ریگولر نماز پڑھنے والی تو اس کو ظاہر سے اس کا اجر لکھ دیا جائے گا. تو یہاں پر دوسری اہم بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی, تو اس کی ہم کو اس کا ریزن بھی پتہ چلتا ہے, اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ تم لان تان بہت کرتی ہو. تو ہم جانتے کہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے, اور یا کافروں پر بس لعنت کی جا سکتی ہے, ادروائز لعنت نہیں کی جا سکتی کسی پر بھی. اور دوسری بات جو یہاں بتائی گئی کہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو, اور آپ کو معلوم ہی ہوگا اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ مجھے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے آپ بھی ایگری کریں گے اس بات پر کہ واقعی میں شوہر کتنا کچھ کر لیتے ہیں لیکن بیویوں کا کیا حال ہوتا ہے. اگر کوئی ایک چیز میں کمی بیشی کر دی شوہر نے تو کیا کہہ دیتی ہیں بیویاں اٹھا کر کہ آپ سے تو مجھے کبھی کوئی سکھ ملا ہی نہیں, یا آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں نا. اور واقعی میں شوہر کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے وہ, اور ایسی اللہ تعالیٰ نے شوہر کے اندر وہ فطری طور پر ہی وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو خرچ کرنے کی قوت اور طاقت اور ہمت شوہر کو ہے وہ بیویوں میں نہیں آ سکتی. تو اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ عورت رمضان کے روزے نہ رکھے, لیکن رمضان کے روزوں میں حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا ہے, لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے, لہذا جو بات ہم کو حدیث سے پتہ چلے اس کو ہم کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، زبردستی کے بلا وجہ کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا ہے. ہاں جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ زبردستی کے بحث و مباحثے کرتے ہیں، تو بہتر ہے جو کہا جا رہا ہے جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کریں، اور باقی چیزوں پر اگر خاموشی اختیار کی گئی تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں. اس بارے میں کہ حائضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی ارکان ادا کرے گی، ابراہیم نے کہا کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی قرآن کی آیت پڑھنے میں عورت کو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور میں عطیہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عید کے دن باہر نکالیں، بس وہ مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی اور دعا کرتی. ابن عباس نے فرمایا کہ ان سے ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی نامے کو طلب کیا اور اسے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اور ایک اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ آیت بھی کس بات کی دلیل ہے کہ انہیں رسول اکرم نے خود غیر مسلموں کو قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی جس کو انہوں نے پڑھا. عطا نے جابر کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج میں حیض آ گیا تو آپ نے تمام مناسک پورے کیے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتی تھیں، اور حکم نے کہا کہ میں جنبی ہونے کے باوجود خود ذبح کرتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. اس لیے حکم کی مراد بھی ذبح کرنے میں اللہ کے ذکر کو جنبی ہونے کی حالت میں کرنا ہے، نہیں کچھ صحابہ کا بھی، اور ایون یہاں عبداللہ بن عباس کا بھی ذکر کیا گیا. آپ دیکھیں کہ پھر جو عبداللہ بن عباس کے نام سے ایک دوسری حدیث لائی جاتی ہے جو بہت ہی انتہائی ضعیف ہے اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھے، جبکہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنبی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اور یہ اوتھینٹک روایت ہے کیونکہ صحیح بخاری میں آئی ہے. تو جب جنبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو حائضہ کو تو بطور اولا ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ جنابت کی حالت تو آپ کے اختیار میں، جب چاہیں آپ غسل کر سکتے ہیں اور پاک ہو سکتے ہیں، جبکہ حیض کی حالت تو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، جب تک کہ آپ کے جتنے دن ہیں کمپلیٹ نہ ہو جائیں آپ اس سے فارغ ہو نہیں سکتے. تو کیا ایک خاتون اتنے دن تک قرآن کی تلاوت سے محروم رہے گی بھلا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ایون حائضہ حج کا احرام بھی باندھ سکتی ہے اور حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. اور نیچے کی حدیث بھی سیم وہی ہے جو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. تو یہاں پر امام بخاری کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، جیسے کہ عبدالرحمن مبارک پوری بھی فرماتے ہیں کہ منع کرنے کی کوئی دلیل یا کوئی جواز ہم کو نہیں ملتا ہے. تو امام بخاری کی نظر میں کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں جنبی اور حائضہ کو قرآن کی قرآت سے منع کیا گیا ہو. اس سلسلے میں الگ الگ روایت ہے اور بعض کی جو ہے محدثین نے تصحیح بھی کیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے جس میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو. تو کچھ کہتے ہیں کہ جنبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی نظر میں کوئی روایت صحیح درجے تک نہیں پہنچتی، اس لیے انہوں نے جنبی اور حائضہ کے لیے قرآت قرآن کو جائز رکھا ہے. اور ائمہ میں فقہ سے امام مالک سے دو روایتیں ہیں، ایک میں جنبی اور حائضہ ہر دو کو قرآت کی اجازت ہے، اور تبری، ابن منذر اور بعض حضرات سے بھی اجازت منقول ہے. جو حدیث ہے کہ رسول اکرم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اسی سے دلیل لی گئی ہے کہ اس لیے کہ قرآن بھی ذکر ہی میں شامل ہے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی ذکر میں داخل ہے. لیکن کچھ لوگوں کا، یعنی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ کو قرآت قرآن کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں علامہ ناصر الدین البانی کا بھی اوپینین یہ ہے کہ وہ حائضہ کو قرآن کی تلاوت کی اجازت دیتے ہیں. واللہ اعلم. استحاضہ کے بیان میں، استحاضہ عورت کے لیے ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسے ہر وقت خون آتا رہتا ہے اور صرف چند دن بند رہتا ہے. اس کے احکام حیض سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ استحاضہ چونکہ ایک بیماری ہے اور وہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، حیض کا خون نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے احکامات الگ ہیں. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے بیان کیا کہ فاطمہ ابو حبیش کی بیٹی نے رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو پاکی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے. اس لیے جب حیض کے دن، جن میں کبھی پہلے تو میں عادتاً حیض آیا کرتا تھا، وہ دن آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائے تو خون دھو ڈالو اور نماز پڑھ لو۔ انہیں غسل کر کے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار غسل کر لیں گے اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے فریش وضو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسے جو استحاضہ کی مریض خاتون ہوتی ہے، تو اگر اس کو پہلے زمانے میں، اس کے پہلے دنوں میں اس کو 4 دن تک حیض آتا تھا سمجھیں، تو وہ کیا کریں گی کہ اگر اس کو استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق نظر آتا ہو، کیونکہ حیض کا خون تھوڑا سا بلیکش جیسا ہوتا ہے، بالکل سرخ نہیں ہوتا، تو وہ خون کے رنگ کو پہچان کر حیض کے دن شمار کریں گے اور باقی پھر غسل کر کے استحاضہ کے دن شمار کرے گی۔ لیکن اگر خون کے رنگ میں بھی اس کو کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے، تو پھر اس کو جتنی اس کی مدت تھی پہلے زمانے میں جب اس کو اچھے سے حیض آتا تھا، اگر سمجھے 6 دن اس کو حیض آتا تھا، تو پھر وہ 6 دن کاؤنٹ کریں گے اس مہینے کی تاریخ کے جب اس کے حیض کے دن تھے، اور 6 دن کے بعد غسل کر کے وہ تمام سارے کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہیں حیض کا خون دھونے کے بیان میں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کرنے کا، ہم سے امام مالک نے بیان کرنے، ہشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے، انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے، انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اکرم سے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہیے کہ رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ خون کو مل دیتی، دھو دیتی، رب کرتی، اس جگہ کو دھو لیتی، اور پھر اس کپڑے پر پانی بہا دیتی، اور پھر اسے پہن کر نماز پڑھ لیتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تھوڑے اتنے کپڑے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہماری تو جو وارڈروب ہے بھری پڑی رہتی ہے کپڑوں سے، ان لوگوں کے پاس تو اتنی فیسلٹیز، اتنی سہولتیں ہی نہیں تھی۔ تو اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اتنا حصہ دھو لیا جائے، پانی اگر بس اب صاف بہنے لگے تو مطلب وہ حیض کا داغ نکل گیا، اب اگر اس کے بعد بھی اگر داغ دکھائی دے لیکن اب پانی ریڈ نہ نکلے تو مطلب وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، تو اس کو دھو کر، اسی میں اتنے حصے کو دھو کر اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کچھ داغ لگے ہی نہیں، یعنی کچھ بھی بلڈ نہیں لگا کپڑے پر، تو وہ کپڑا پاک رہتا ہے، اس میں چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مستحاضہ کا اعتکاف میں بیٹھنا، ہم سے اسحاق بن شاہین ابو بشر واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے خالد بن مہران سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی، اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صحابہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ یعنی ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے بال بھی رنگے جاتے ہیں، کتھیا کلر کا رنگ آتا ہے اس سے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مستحاضہ مسجد میں رہ سکتی ہے، اس کا اعتکاف اور نماز درست ہے، اور مسجد میں حدث کرنا بھی درست ہے، جبکہ مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر نہ، یعنی وہاں گندگی پھیلنے کا ڈر نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مستحاضہ والی خاتون پاک عورت کی طرح ہوتی ہے، وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑے گی، اس سے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حیض والی خاتون ناپاک ہوگی، وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ اعتکاف کر سکتی ہے، نہ ہی ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ کیا عورت اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھیں، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتی اور پھر ناخنوں سے مسل دیتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انہیں کوئی بھی گیلی چیز سے آپ اس کو دھو دیں، یا اگر وہ سوکھ گیا تو اس کو کھرچ لیں پھر دھو لیں اس کو۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈسکشن رکھتے ہیں۔ عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے، ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کر، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے، ابو ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ میں عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوک کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوک کا حکم تھا، ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو، اور نہ ہی رنگین چادر، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی، یعنی کوئی چھوٹی موٹی ایک یمن کی شال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اسفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا۔ تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ جو کست اسفار ہے یہ ایکچولی خوشبو کا نام ہے۔ تو عورت جب غسل کا حیض کرے تو مقام مخصوص پر، یعنی مخصوص مقام پر بدبو کو دور کرنے کے لیے کچھ خوشبو کا استعمال کرے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، ایون سوگ والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی گئی ہے بشرطیکہ وہ احرام میں نہ ہو۔ تو کست اسفار ایکچولی کچھ ایک اود کی جیسے خوشبو ہوتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے، یا پھر یمن میں جو شہر آباد ہے وہاں سے جو خوشبو آتی تھی وہ اس سے مراد ہے، واللہ عالم، لیکن اس سے خوشبو مراد ہے. ظاہر سی بات ہے جب حیض کے بعد، حیض کی وجہ سے، پیڈ لینے کی وجہ سے ایک عجیب سی اسمیل سی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر خوشبو لگا لی جائے تاکہ وہ بدبو ختم ہو جائے. اور شوہر کے لیے بیوی کو خوشبو ضرور استعمال کرنا چاہیے. تو نیچے کی حدیث میں اس کی ڈیٹیل دی گئی، اس لیے وہ حدیث ہم لے لیتے ہیں. اس بارے میں کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کو اپنے بدن کو نہاتے وقت ملنا چاہیے، اور یہ کہ عورت کیسے غسل کرے اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر خون لگی ہوئی جگہوں پر اسے پھیرے. ہم سے یحیی بن موسیٰ نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے، منصور بن صفیہ سے، اور انہیں اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ حضرت عائشہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت نے، اپنے انصاری خاتون نے رسول اکرم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں. آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر. اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر. اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کرو. دیکھیں رسول اکرم کس طرح سے، یعنی حیادار تھے، شرمیلے تھے، کہ ایسا کھل کر نہیں بتاتے تھے، مفہم انداز میں ہی آپ نے بتایا، اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو واضح کر کے بتا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کس طرح سے غسل کرے گی. تو اس غسل کی کیفیت صحیح مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ اچھی طرح سے پاکی حاصل کر لو، پھر اپنے سر پر پانی ڈالو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی ڈالو. تو یہاں اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے اصل میں بتایا ہے کہ اگرچہ یہاں بدن کا ملنا نہیں ہے، لیکن غسل کی کیفیت میں جو خوشبو کا پھاہا لینا مذکور ہے، تو اسے سبحان اللہ کہنا بھی ثابت ہوا. یعنی عورتوں سے شرم کی بات اشاروں کی نایوں میں کی جا سکتی ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں سے دین کی باتیں پوچھنا یہ حدیث سے ثابت ہے. یعنی خواتین بھی دین کی باتیں کسی مرد اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں، اس میں کوئی شرم حیا کی بات نہیں، کیونکہ اگر معلومات نہ ہوگی تو پھر پاکی کیسے حاصل کریں گے. اور پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ مرد حضرات سے پوچھا جاتا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج خواتین خود اتنی زیادہ ہیں الحمدللہ علم والی کہ چاہیں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، خواتین خواتین سے اپنے مسئلے دریافت کر سکتی ہیں الحمدللہ. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اکرم کی تمام باتوں کو ہمارے سامنے ان احادیث کی صورت میں ان کی حفاظت فرمائی، صحابہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان لوگوں نے ان احادیث کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا، ورنہ آج ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے تھے، آپ خود بتائیے. جی اب آپ بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو وہ ہم، جیسے کہ سوال ہے کہ حالت حیض میں کسی کی میت میں جا سکتے ہیں کیا یا غسل دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ منع کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ایون حالت حیض میں آپ میت میں بھی جا سکتی ہیں. ہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گی بس، یعنی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گی آپ، لیکن آپ میت کے گھر جا سکتی ہیں ان کو پرسہ دینے کے لیے، میت کے قریب جا سکتی ہیں، یا اگر غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو اور آپ کو غسل دینا آتا ہو صحیح اسلامی طریقے سے، تو آپ بالکل غسل بھی دے سکتی ہیں حالت حیض میں میت کو، کوئی اس میں حرج یا کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب حیض ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے تعلق؟ تو اس کے بارے میں فقہ کی آرا مختلف ہیں، دو آرا پائی جاتی ہیں اس میں. ایک عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے وہ دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بلیڈنگ بند ہو جائے یا خون کا رنگ ہلکا ہو جائے اور بغیر غسل کیے انٹر کورس ہو جائے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہے نصف ہاف دینار. جبکہ دوسرے فقہ، یعنی میجورٹی آف اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اگر حیض کا خون بند ہو جاتا ہے تو، اور غلطی سے یا کبھی ایسا جلدی میں اس طرح سے ہو جائے کہ غسل نہیں کیا تھا لیکن حیض کا خون بند ہو گیا تھا، کنفرم تھا کہ حیض کا خون بند ہو گیا، تو بغیر غسل کے اگر جنابت ہو جائے، یعنی وہ کام ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں اوپینین موجود ہیں، تو دونوں ہمارے سامنے ہیں، دونوں ہماری آسانی کے لیے ہی اصل میں، تو دونوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے ہی کیا جائے، یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم. لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا اور حیض کا خون بند ہو گیا تھا، تو کچھ فقہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. واللہ حائضہ عورت حج کا احرام باندھ سکتی ہے، عمرہ کا کیوں نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، حائضہ عورت عمرہ کا بھی احرام باندھ سکتی ہے، لیکن اس کو پھر اتنے دن وہاں رکنا پڑے گا. اگر کوئی عورت عمرہ کے لیے جا رہی تھی اور میقات پر پہنچنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد اس کو اگر حیض آ گیا، تو اس صورت میں اس کو پھر احرام پہنے ہی رہنا پڑے گا، اور پھر وہ مسجد عائشہ سے دوبارہ سے غسل کر کے وہاں سے پھر وہ اپنا عمرہ کرے. اور اگر وہ احرام پہننے سے پہلے اس کو حیض آ جاتا ہے، تو پھر وہ عمرہ کی نیت ہی نہ کرے اور نہ پہنے احرام، کیونکہ اس کو حیض آ گیا اور اس کو وہاں اتنے دن رہنا نہیں ہے. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حیض آنے کی امید ہو، یا یعنی اس کو یعنی پاسبلٹیز میں سے ہو کہ اس کو جلدی حیض آ جاتا ہو، تو وہ شرطیہ احرام کی نیت باندھے کہ اے اللہ تعالیٰ جہاں مجھے تو آزاد کر دے، حبستنی کا لفظ آتا ہے حدیث میں، جہاں تو مجھے احرام سے آزاد کر دیں گے، یعنی ایسی کوئی پابندی آ گئی جیسے حیض آ گیا کچھ اور آ گیا، تو پھر میں وہاں آزاد ہو جاؤں گی. تو اگر وہ مشروط نیت کر لے تو وہ اس پر کوئی کفارہ، کوئی دم، کوئی قضا واجب نہیں ہے. پھر جب اس کو اگر ایون اس نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حیض کی وجہ سے اس کا عمرہ نہیں ہو سکا، تو وہ اپنا احرام کھول کر آزاد ہو جائے گی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے احرام باندھ لیا تھا اور پھر اس کو عمرہ کرنا پر حیض آ گیا، تو اب اس کو اتنے دن وہیں ٹھہرے رہنا پڑے گا اور احرام کی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. پھر جب حیض سے وہ فارغ ہوں گی تو وہیں غسل کر کے، مسجد عائشہ سے غسل کر کے پھر اس کو دوبارہ عمرہ وغیرہ کرنا پڑے گا. تو وہ کر سکتی ہے اس طرح سے. تو حائضہ بھی احرام باندھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اتنے دن وہاں پر رکنا پڑے گا، بس یہ چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ حدیث کی کتابوں میں یہ ساری ہر بک میں طہارت سے ریلیٹڈ حیض کا ہی چیپٹر پہلے ہے اصل میں. تو کیوں ہمارے علماء اور فقہا نے اس کو اتنے ڈیٹیل میں لکھا اور اس کو کوٹ کیا کتابوں میں؟ کیونکہ علم حاصل کرنے میں کوئی شرم، کوئی حیا مانے نہیں ہونی چاہیے. کتاب العلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی تھی، ایک تو کہ وہ دینی معاملات کو پوچھنے میں کوئی شرم اپنے آڑے نہیں لاتی ہیں، یعنی پوچھ لیتی ہیں بلا جھجک. اور اسی طرح سے جو شخص شرما گیا علم حاصل کرنے میں وہ محروم رہ گیا. تو اس لیے بہتر ہے کہ یعنی ہم ہو سکتا پڑھنے کے دوران کسی کو لگ رہا کہہ رہے یہ کیسی باتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ کس سے پوچھیں اور کہاں جائیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ کتاب ہی میں پڑھ لیں جو لکھا ہوا ہے. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.